تفریق گئی ہے اور غفلت ہے،
افراط جہالت ہے،
اور افراط جہالت ہے.
وَلَوْ تَرَ الْجَاهِلَ إِلَّا مُفْرِطًا أَوْ مُفَرِّطًا،
اور جاہل ہمیشہ جادہ اعتدال پر نہیں رہ سکتا ہے، یا تفریق کی طرف جاتا ہے یا افراط کی طرف.
اگر ما به یکی قائل شدیم، منشأ این قول معنایش عدم عصمت در دیگری یا توهم عدم عصمت در دیگری.
اگر کوئی بھی انسان قرآن کو کافی سمجھے اہل البیت کے بغیر، یا اہل البیت کو کافی سمجھے قرآن کے بغیر، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جس کو کافی سمجھ رہا ہے اس کے علاوہ چیز میں عصمت نہیں ہے.
خدا با بیانی بلیغ و رسا،
خدا نے ایک فصیح و بلیغ بیان کے ذریعے سے
در کتاب خود هر دو را مسئول از خطا و معصوم معرفی کرده. هم قرآن ناطق مسئول از خطا و معصوم است، هم قرآن را صامت از تحریف در امان.
ایک تو قرآن مجید خطا اور غلطی سے مبرہ ہے اور پاک ہے، اور دوسرا اہل البیت علیہ السلام یعنی امام عینی یا قرآن عینی، وہ معصومت خطا اور معصومت اشتباہ ہے.
در بارے اون فرمود انما یرید اللہ لیظهر عنکم الرجس اهل البیت، و در بارے دیگری فرمود لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
امام عینی کے لیے قرآن نے کہا انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس آیت کے ذریعے سے اہل البیت کی طہارت کا اعلان ہوا، اور قرآن کی طہارت کے لیے اعلان کر دیا کہ لا یاتیہ الباطل من خلفہ ولا من بین یدیہ. باطل نہ تو قرآن کے آگے سے قرآن کے پاس داخل ہو سکتا ہے، نہ پیچھے سے قرآن کے پاس آ سکتا ہے.
قدر جائے دیگر فرمود انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، یعنی قرآن معصوم ہے.
اور ایک اور آیت میں کہا گیا کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، اور یہ ذکر ہمارے ہی حفظ میں ہے، ہم اس کے حافظ ہیں، یعنی قرآن معصوم ہے.
چہار
چوتھا اثر،
ہر یک از قرآن علمی و امام علمی جامعه انسانی را به صراط اعظم دعوت می کنند.
قرآن عینی اور قرآن علمی دونوں کے دونوں انسان کو اور انسانی معاشرے کو صراط اقوم کی طرف بلاتے ہیں.
صراط اعظم چی؟
صراط اقوم کیا ہے؟
حیات طیبه.
صراط اقوم یعنی حیات طیبہ.
حیات طیبه یعنی چی؟
کوئی پوچھے کہ حیات طیبہ کیا ہے،
یعنی نجات از ملک جاہلی،
یعنی جہالت کی موت سے نجات.
چرا؟ چون من موت ولیس له امامون. این عبارت خیلی عجیبه، من موت ولیس له امامون، موت میتتن جاہلیه.
اس لیے کہ حدیث میں اس طرح سے بھی ہے کہ من مات ولیس لہ امام، کوئی اس حال میں مرے کہ اس کا کوئی امام نہ ہو تو اس کی موت جہالت کی موت ہے.
پس حیات طیبہ معنیش نجات از مرگ جاہلی.
پس حیات طیبہ کے معنی ہے جہالت کی موت سے نجات.
ولذا فرمو یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم.
اسی لیے ارشاد فرمایا ہے حق تعالیٰ نے کہ اے لوگو، اے ایہا الذین آمنوا، اہل ایمان، اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہو جب وہ تمہیں حیات بخش تعلیمات کی طرف بلائے.
ببینید اینجا فعل مفرد آورده شده، دقت شود، دعا خدا و رسول دوان، اما چون به یک چیز دعوت میکنن، اون هم صراط اعظم یعنی حیات طیبه، خروج از مرگ جاهلی، پس یک فعل فعل و مفرد میشد زیاد ندارد.
اور یہاں باوجود کہ بلانے والے دو ہیں خدا اور اس کا رسول، مگر بلانے کے لیے جو فعل استعمال ہوا ہے وہ لفظ مفرد کا استعمال ہوا، اذا دعاتم دعواتم نہیں ہے جب تمہیں بلائیں، اور یہ مفرد فعل اس لیے استعمال ہوا ہے کہ وہ ایک صراط کی طرف بلا رہا ہے،
یعنی رسول دعوت جو دعوت خدا ندارد،
یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی دعوت دعوت حق سے ہٹ کر نہیں ہے، وہی ایک ہی چیز ہے،
رسول کے رضو ہار نہیں رہا،
رسول اس کے سوا کوئی بات نہیں کرتے ہیں،
ہر رسول فرمود من مات ولیس له امام مات میتتا جاہلیہ،
اسی رسول نے فرمایا کہ جو کوئی اس حال میں مرے کہ اس کا کوئی امام نہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرا،
پس دعوتشان به یک چیز ابزار دعوتشان یک چیز،
اور پتہ چل گیا کہ ایک بات کی طرف قرآن اور نبی دونوں بلا رہے ہیں اور ذریعہ دعوت بھی ایک ہے،
چون دعوتشان به یک چیز شیوه دعوتشان هم همانند،
چونکہ دعوت ایک ہے، نہج دعوت بھی، طریقہ دعوت بھی ایک ہے،
به نبی یک میگوید ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن، این دستور خدایی شیوه تبلیغی،
پروردگار حق نے اپنے رسول کو طریقہ تبلیغ بیان فرمایا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحق بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اپنے پروردگار کے راستے کی طرف حکمت اور موعظۂ حسنہ سے بلا دو اور اس طرح سے جدال کرو جو جدال احسن ہے،
و علی ابن موسی رضا در جلسه مع المأمون فرمود الامام و یدعو چند تا نقطه و یدعو الی سبیل ربه بالحکمت والموعظت الحسنه والحجت البالغه، همون لسان در اینجا آمده، همون دستور در اینجا آمده،
امام علی بن موسی رضا نے مامون کے دربار میں فرمایا ہے کہ امام وہ ہے کہ جو حکمت اور موعظہ حسنہ کے ذریعے سے لوگوں کو حق کی طرف بلاتا ہے، پانچواں
همانطور که انسان کامل معصوم مظهر اسم باقی،
جس طرح سے انسان کامل معصوم اسم باقی کا مظهر ہے،
مظهر اسم باقی خدا باید فهمید،
ہمیں سمجھنا چاہیے کہ انسان کامل معصوم مظہر اسم باقی خداوند ہے،
و چون مظہر اسم باقی خدا شایستگی معنون شدن به عنوان بقیت الله رو پیدا کرده،
اور چون کہ حضرت حق کے اسم باقی کا مظہر ہے، اسی مناسبت سے یہ عنوان اس کے لیے استعمال ہوتا ہے بقیت اللہ،
امام زمان بقیت اللہ، بقیت اللہ یعنی چه؟ یعنی مظهر اسم باقی خدا،
بقیت اللہ کے معنی یہ ہے کہ اسم باقی خداوند کا مظہر،
قرآن ہم اسم باقی خدا، مظهر اسم باقی خدا،
جس طرح سے امام زمان مظہر اسم باقی ہے اسی طرح سے قرآن مجید بھی مظہر اسم باقی ہے،
در بین جمیع کتب سماوی قرآن است که مظہر اون اسم است،
آسمانی کتابوں میں صرف ایک کتاب اور وہ قرآن مجید ہے کہ جو مظہر اسم باقی ہے،
منسوخ شدن تمام شدن ولی قرآن باقی،
باقی کتابیں منسوخ ہو چکی لیکن قرآن باقی ہے.
آیاتش، سورتش، کلماتش، حروفش باقی است.
آیات، سور، کلمات، حروف سب کے سب باقی ہیں.
یعنی همچنانی که امام معصوم بقیت الله ہے، قرآن معصوم هم بقیت الله ہے.
یعنی جس طرح سے امام معصوم بقیت الله ہے، قرآن مجید بھی بقیت الله ہے.
ولذا امام مجتبا سلام الله علیه فرمودن این روایت رو که میخونم،
کہ اسی لیے حضرت امام مجتبی نے فرمایا ہے،
ما بقیت دنیا بقیت غیر هذا الكتاب القرآن،
کہ اس قرآن کے علاوہ جتنی کتب آسمانی ہیں ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہی.
قرآن مظہر اسم باقی خدا، و چون چنین است فاتخذوه اماما یدلکم علی هداکم.
اور جب یہ باقی ہے اور مظہر اس میں باقی یہ خداوند ہے، لہذا اسی کو امام بنا کر اخذ کر لو جو تمہیں ہدایت کرے.
ہاں،
ساتواں
روایت اول،
پہلی روایت،
ہماہنگی کے قرآن و انسان کامل در جمیع مراحل.
قرآن اور انسان کامل اپنے تمام مراحل میں ہم آہنگ ہیں.
این معیت، این ہم آہنگی، این وحدت، ہم چی میخوای اسم چا بگذاری بگذار، در مرتبه خاصی نیست.
یہ ہم آہنگی اور یہ معیت کسی خاص مرتبے میں نہیں ہے،
در یک زمینه خاص نیست.
کسی ایک زمینے اور کسی ایک حوالے سے ان دونوں کے درمیان ہم آہنگی نہیں ہے.
حضر ہمیں یہ زمینہ ہاتھ و ہمیں یہ زمینہ ہاتھ شامل میں شہر،
بلکہ ان دونوں کے درمیان ہم آہنگی ہر حیث اور ہر اعتبار سے اور تمام میدانوں میں ہے.
آقا ادعای بزرگی،
کوئی کہے کہ یہ بہت بڑا ادعا کیا ہے،
مصبت این ادعا کی
اپنے اس ادعا کو اس بات کیسے کریں گے؟
مثبت ان ادعا حدیث متواتر وارد شده در صحاحت که فرمود انی تارکم فیکم مستقله.
اس ادعا کے لیے مثبت اس بات کنندہ دلیل حدیث ثقلین ہے، کہ جس نے فرمایا ہے کہ میں تمہارے درمیان دو
و فرمود لن یقترقا حتی یردا علی الحوض،
دو گران قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اور یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی جب تک کہ یہ حوض تک نہ پہنچ سکے.
ان تعبیر لن یقترقا مفید چه معنی؟
یہ جو لفظ لن یقترقا ہے، اس لن یقترقا کی تعبیر سے کس معنی کو ہم سمجھتے ہیں؟
یعنی این دو جوهر گرانبها و این دو جوهر ارزشمند در هیچ مرتبه ای از مراتب و در هیچ بعدی از ابعاد وجودی از هم جدا شدنی نیستند.
یه دونوں گرانبها جوهر اور یه دونوں قیمتی جوهر کسی بھی پہلو سے اور کسی بھی اعتبار سے ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے.
چون اگر بنا تفکیک در مرحله و جدایی در بعدی از ابعاد بود، این حکیم متوجه و ملتفت یعنی پیغمبر اکرم باید استثنایی در کلام می آورد.
اگر کسی بھی مرحلے میں اور کسی بھی اعتبار سے ان دونوں کے درمیان جدائی کی گنجائش ہوتی، تو اس حکیم ملتفت اور متوجہ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہیے تھا. اونچی آواز میں صلوات پڑھیں، چاہیے تھا کہ اس بہت افتراقی کی طرف، اس جدائی کے پہلوں کی طرف کوئی اشارہ کرتا، کوئی استثناء لے آتا.
شبِ دنیا اینجا عقول متحیر ہے.
کیا عرض کر سکتا ہوں، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں عقول متحیر ہے.
چه خبر است؟ از این طرف ادعای عدم فرد، از این طرف باید قرآن شناخت.
قرآن شناخت؟ کہ ایک طرف تو یہ کہ دونوں کے درمیان میں فرق نہیں ہے، اور دوسری طرف تو یہ کہ قرآن کو پہچاننا چاہیے.
عزیز خان، قرآن یک ساقه دارد و یک شاخه.
میرے عزیزو، قرآن کی جڑیں ہیں اور شاخیں.
ساقه او عربی مبین است، شاخه او و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم.
قرآن کی آغاز اور ابتدا تو عربی مبین سے ہوتی ہے، اور اس کی جڑیں اور اس کی شاخیں اور اس کی بلندیاں و انه لدینا لعلی حکیم،
یعنی از مقام لدن تا اینجا که ناسوت است جریه مراتب قرآن است.
یعنی مقام لدن سے عربی مبین تک قرآن مجید مختلف مراتب رکھتا ہے.
ہمیں جی کی
ہم سب ابھی متحیر ہیں.
دو، این که نزول قرآن به نحو تجلی نه تجافی.
یہ جو کہا کہ قرآن نازل ہوا ہے مقام لدن سے عربی المبین تک، اس کا یہ جو نزول ہے، یہ نزول تجلیانہ ہے، نزول تجافیانہ نہیں.
تجافی این است که اینجا وقتی آمد اینجا خالی میشه. تجلی سراسر مرتبه
را پر کرده. مثال سے بتا دیں تو بہتر ہے. مثلا پہلے ہی آغاز کسی گفتگو سے میں یہ مثال پا چکا ہوں، لہذا اس مثال کو ذکر کروں. اور بارش کا کوئی قطرہ گر رہا ہوتا ہے اور نزول کی حالت میں ہوتا ہے، تو اس کا یہ نزول تجافیانہ ہے، اس لیے کہ جتنا مرتبہ نیچے آتا جاتا ہے اتنا اوپر کا مرتبہ خالی ہوتا ہے. لیکن روشنی اگر اوپر سے نیچے پڑ جائے تو اس کا نزول تجلیانہ ہے، اس لیے کہ تمام مراحل میں روشنی موجود ہے.
یعنی از لدینا علی حکیم تا اینجا قرآن مرتبه دار.
یعنی مقام لدن سے یہاں تک اور عربی مبین تک یہ تمام مراتب ہیں.
حالا میرسیم به اون امام و اون قرآن، قرآن ناطق، اونم همین طور.
اب قرآن ناطق کے پاس آئیے تو وہ بھی اسی طرح ہے.
ولذا نشسته تو مسجد کوفه میگه سلونی قبل ان تفقدونی سلونی دون الله، یعنی سعه وجودی و احاطی علی همه عالم رو پر کرده.
اسی لیے مسجد کوفہ میں بیٹھے ہوئے فرماتے ہیں کہ عرش تک کی باتیں مجھ سے پوچھو، یعنی علی کا احاطہ علمی یہاں سے عرش تک ہے.
ان احاطہ شہودی علی ابن ابی طالب ہے،
اور یہ احاطہ بھی احاطہ شہودی ہے جو علی ابن ابی طالب کو حاصل ہے.
ولذا پیغمبر فرمود لن یفترقا،
اور چونکہ دونوں کی حالت یکساں ہے لہذا پیغمبر نے فرمایا دونوں میں جدائی نہیں.
در مرض موت ہم گفت بیاری بنویسم که لن تزلو،
اور مرض موت میں بھی حضرت رسول اللہ نے یہی اسی لہجے میں فرمایا کہ لاؤ کاغذ اور قلم، کوئی ایسی چیز لکھ دوں کہ لن تزلو، پھر اس کو حاصل کرنے کے بعد گمراہ نہیں ہو جاؤ گے.
ہر کسی چیزی میگوید نمیدانی میخواد چه بنویسد. مرحوم شرف الدین گفت من خواندم که او میخواد چه بنویسد.
کہ ہر کسی نے اسی وقت کہہ دیا کہ پتہ نہیں رسول کیا لکھنا چاہتے تھے. اس کے بعد علماء محققین نے کہا کہ مثلا پتہ نہیں رسول کیا تحریر فرمانا چاہتے تھے، مرحوم شرفالدین فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا ہوں کہ پیغمبر کیا لکھنا چاہتے تھے.
من خوندم چه میخواد چه بنویسه.
میں پڑھ چکا ہوں وہ بات کہ جو رسول تحریر فرمانا چاہتے تھے.
کامپیوٹر نقشش رو بزنی.
کمپیوٹر
خزلو برسید.
بله. کمپیوٹر میں آپ بٹن دباتے ہوئے لنتا دلو کے لفظ کو حاصل کیجئے.
بیشت چهل روایت از پیغمبر اکرم.
40 سے زیادہ روایتیں پیغمبر اکرم سے.
امی چار کن لنتا دلو ابتدائش امی چار کن آخرش لنتا دلو. لنتا دلو جای دیگر نداره. از خونده شده که او چه روشته.
کیا بات ہے. 40 روایتوں سے زیادہ روایتیں ہیں کہ جن میں انی تارکوں کے بعد لن تزلو کا لفظ پیغمبر نے استعمال کیا ہے. اور پیغمبر نے خود فرمایا تھا میں تمہیں کوئی ایسی چیز لکھ دوں گا کہ اگر تم اسے حاصل کر لو تو لن تزلو. اس لن تزلو سے پتا چلتا ہے کہ وہی انی تارکوں فرمانا چاہتے تھے. لیے کہ جہاں پر بھی انی تارکون فرمایا ہے وہاں لن تزلو بھی ہے.
مراد کن ابنی خان ولو ننوشتا.
آپ اگر رجوع کریں تو آپ پڑھ سکیں گے. اگرچہ پیغمبر نے تحریر نہیں فرمایا لیکن آغاز میں جو لن تزلو کہا اسی سے پتا چل گیا کہ پیغمبر کیا تحریر فرمانا چاہتے تھے.
اشکال آغا این که میگی در هیچ مرتبه ای از مراتب وجودی از هم جدا نیستن، خود پیغمبر فرمود احدهما اعظم و احدهما اکبر. کمیل بویی تو
اگر کوئی سوال کرے اور یہ سوال بھی جانا نہ ہو رہا معمولی نہیں. وہ سوال یہ کہ آپ نے کہا قرآن اور عطرت ہم سنگ ہیں، ہم مرتبہ ہیں، ہم وزن ہیں، ہم رتبہ ہیں، دونوں میں کسی بھی اعتبار سے جدائی نہیں ہے. تو اسی انہی پیغمبر اکرم کے کلمات میں ہمیں ملتا ہے کہ احدہما اکبر یا اعظم دوسرے سے، یعنی ایک اعظم ہے ایک اکبر ہے. تو ظاہر ہے اکبر اصغر سے جدا ہوتا ہے ایک حصے میں.
ولذا یکی شد سفل اصغر و دیگری شد سفل اکبر.
اسی وجہ سے قرآن کو ثقل اکبر کہا جاتا ہے اور اہل البیت کو ثقل اصغر. اور ظاہر ہے کہ اصغر اکبر سے جدا ہوتا ہے ایک مرتبے میں.
خوب دقت کر،
پوری طرح توجہ رکھیں،
خوب دقت کر،
غور کریں.
این تعبیرات ناظر به نشأه خارج و طبیعت.
یہ جو اصغر اور اکبر کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن اور اہل البیت کے لیے، یہ ان کے نشأۂ وجود خارجی کی کو مد نظر رکھ کر استعمال کیا گیا ہے.
نشأۂ خارج نشأۂ تکلیف ہے.
اور یہ نشأۂ خارج عالم خارج عالم تکلیف ہے.
نشأۂ ذمہ داری ہے.
یہاں ذمہ داریاں ہیں، توجہ فرمائیں.
نشأۂ تکلیف برداری ہے.
یہاں مکلف بننے اور ذمہ داری اٹھانے کی منزلت ہے. یہ مقام خارج.
در این نشأه قرآن مکلف نیست، انسان مکلف. خوب دقت بکنید.
اس نشأه خارجی میں ذمہ داری اٹھانا انسان کو ہے، قرآن کو نہیں. قرآن کسی بات کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں اٹھاتا ہے، لیکن یہ انسان ہے جو مکلف واقع ہوا ہے.
یعنی چه؟ یعنی امامان معصوم موظفن برای صیانت و حفاظت از قرآن تا پای جن و تا سرحد شهادت پیش برود.
یعنی قرآن ناطق امام معصوم اس کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کی حفاظت کے خاطر اگر جان قربان کرنے کی نوبت آئے تو بھی وہ دریغ نہ کرے، جان قربان کرے قرآن پر.
این جان قربان کردن معنایش برتری قرآن نہیں.
یہ جو قرآن پر انسان یا انسان کامل جان قربان کر دیتا ہے تو اس کی یہ قربانی کے یہ معنی نہیں ہے کہ قرآن برتر ہے اس انسان.
ان منطقی ذمہ داری
بلکہ یہ فریضے کا تقاضا ہے.
پیغمبر اکرم مأمور بود دور به انتحق بگردد، اسلام هدر کند، ببوسد. آیا هدر از پیغمبر برتر است؟ نه، او تکلیف دارد.
کیا کہ پیغمبر اکرم کی بھی ہماری طرح یہ ذمہ داری تھی کہ وہ خانہ کعبہ کے گرد طواف کرے اور حجر اسود کو چومے, حضرت حجر اسود کو استلام کرے. تو یہ حجر اسود کو چومنا, استلام کرنا, کعبے کے گرد گھومنے کے یہ معنی نہیں ہے کہ کعبہ یا حجر اسود پیغمبر سے افضل ہے.
نہ پیغمبر تو چھلنا تھا,
بلکہ یہ پیغمبر کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ پیغمبر اس طرح سے کرے.
توضیح ہے رشتہ,
اس سے مزید وضاحت.
اے خاص, اے خاص, اے خاص استعدادی وجود و وقتی می بود و براتون شاه می دادم یعنی که ضعف طالب و المطلوب متاسفانه
که اے کاش کوئی وقت ہمارے پاس ہوتا اور سامعین میں سننے کی استعداد موجود ہوتی تو اور میں بیان کرتا, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے. بعد والا جملہ نہیں کہتا ہوں.
پیغمبر اکرم, صرف توضیح مطلب,
توضیح مطلب,
پیغمبر اکرم یہ عجل ملکی معین داره.
پیغمبر اکرم کے لیے اس عالم میں محدود پیرٹ کی زندگی ہے.
جسم آنها اسیر اجل ملکی,
پیغمبر کا جسم اس محدود پیرٹ کے قاعدے کے مطابق ہے.
مانند دیگر انسان ہا,
باقی انسانوں کی طرح
دوچار حوادث میں شود.
جس طرح سے باقی انسان کا جسم زخم اٹھا سکتا ہے, صدمہ اٹھا سکتا ہے, اسی طرح پیغمبر کا جسم بھی ہے.
آیا رسالت ہے, نبوت ہے, ولایت ہے, امامت ہے, دوچار حوادث می شود, کم می شود؟
سوال یہ ہے کہ پیغمبر کا وجود جسمانی تو حوادث کا شکار ہو سکتا ہے, لیکن اس کا جو وجود حقیقی ہے وہ کیا حوادث کا شکار ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہے.
جسم کہ میت و انہ میتون دوچار حوادث میشه, عجل ملکی کے ریبان جسم رو میگیره.
یہ جسم ہے کہ جسے مد نظر رکھ کر فرمایا گیا ہے انک میت و انہم میتون, جس طرح سے وہ مریں گے آپ کو بھی موت آئے گی.
بے عبارت اخرى, مسئولیت جسم آنها از حوادث خلاف مقتضای تکلیف و عجل ملکی.
دوسری تعبیر میں یہ کہ اگر ان کا جسم حوادث سے محفوظ رہے تو یہ جو نظام خدا نے بنا دیا ہے, نظام ملکی, اس کے خلاف ہے یہ اس کا محفوظ رہنا.
اما قرآن باید نسل باشد,
لیکن قرآن کو محفوظ رہنا چاہیے.
حتی در مرحله وجود لفظی تکبیر,
کیا بات ہے کہ قرآن محفوظ رہنا چاہیے. قرآن کی حقیقت بھی, قرآن کی شکل اور صورت بھی, قرآن کے حروف بھی, قرآن کے سورے اور آیتیں بھی.
وَإِن مَسُونِيَتْ نَتَنْهَا خِلَافِ مُقْتَضَاءِ تَكْلِیف نیست بلکہ یکی از وجوه اعزاز قرآن ہے کہ اِنَّا نَحْنَا نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.
اور یہ قرآن کا اس طرح سے محفوظ رہنا, ان کا نشأ وجودی کا محفوظ رہنا, نہ صرف مقتضائے تکلیف کے خلاف نہیں ہے بلکہ یکی از وجوہ اعجاز میں سے ہے یہ.
پس پیغمبر دو چیز داره, علی دو چیز داره. یک این جسم که عجل ملکی داره و مکلفه, یکی هم حقیقت رسالت, نبوت, امامت, حالا خلافت.
اور پس انسان کامل کی دو مختلف حیثیتیں ہیں, ایک حیثیت ملکی کہ جس میں اس کا جسم ہے اور جسم حوادث کا شکار ہو سکتا ہے, اور ایک حیثیت حقیقی اور وہ اسے آپ نبوت کہیں, رسالت کہیں, امامت کہیں, خلافت کہیں یا کچھ بھی کہیں.
عظیم رو اگر بناو تو یکی از این دنیا دو تا فدای دیگری بشود برای حفاظت از او, آنی که عمر محدود دارد باید فدا بشود و اون جسم امام و پیغمبر.
اس بنا پر نتیجه پر اچھی طرح غور کیجیے, اگر کبھی امر دائر ہو کہ ان دونوں میں سے ایک دوسرے پر قربان ہو تو کس کو کس پر قربان ہونا چاہیے؟ اسے قربان ہونا چاہیے کہ جو حوادث پذیر ہے اور جس کی محدود عمر ہے،
یعنی
پیغمبر کا وجود جسمانی،
یعنی جسم امام کہ عمری محدود دارد باید فدای قرآنی که ابدیت دارد و ماندگارت بشود.
یعنی پیغمبر امام یا جامع لفظ میں کہیں انسان کامل، کہ اس کا جو جسم ایک محدود عمر کے حامل ہے اسے قربان ہونا چاہیے اس قرآن پر کہ جو جاویدان ہے ہمیشہ رہے گا.
طبیعت تکلیف،
بس یہ جو قربان ہونا ہے دار تکلیف میں ہے.
یکی محور قرار گرفت تو سب اکبر شد،
اور لہذا ایک وہ ہے کہ جو محور پر قرار پایا ہے اس دار تکلیف میں، اس محور قرار پانے کے لحاظ سے ثقل اکبر ہے.
ربی گرید جہان طبیعت مکلف شد برای حفاظت از او این جسم را فدا کند و ثقل اکبر شد بین اعتبار.
اور ایک اس دار تکلیف میں اپنی جان کو قربان کرنے کا ذمہ دار ہے، لہذا اس مناسبت سے اس کو ثقل اصغر کہا گیا ہے.
و اگر بخواهیم این غیر از این معنا کنیم معناش اصغر.
اگر اس معنی کے علاوہ کسی اور طرح سے اگر آپ معنی کریں گے ثقل اصغر اور اصغر کا، تو اس کا مطلب یہ کہ دونوں میں فرق پیدا ہو گیا.
تا اینجا میخوام چی بهتون بگم چی معلوم شد؟ این که لن یفترقا سرش رو پیدا کنید. سر لن یفترقا چی؟
میں ابھی تک یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس لن یفترقا کا راز کیا ہے اسے سمجھو.
سرش عدم الفرق ہے.
لن یفترقا اس لیے کہا گیا ہے اور اس کا راز یہ ہے کہ دونوں کے درمیان کسی بھی اعتبار سے فرق نہیں ہے.
اگر بنا بود در بودی از آب در مرحله از مراحل با هم فرق داشتن سرقا،
اگر کسی بھی مرحلے میں کسی بھی حیثیت سے فرق پیدا ہو جائے تو پھر یہ سرقا ہو گیا، لن یفترقا تو نہیں ہوا.
انہا ہمیں مقدمه ورود به یک چیز دیگری هست.
یہ 45 منٹ کی پوری بحث مقدمہ ہے ایک اور بحث میں داخل ہونے کے لیے،
و اون این که چه سبب
است. وہ یہ ہے کہ حق کیا ہے، معاملہ کیا ہے.
چه سبب است؟ قرآن نور است. اجمالا میگم اینا رو بعدا توضیح خواهیم داد. یک جلسه دیگر. قرآن نور است و ائمه هدا نور.
کبھی پھر کسی جلسے میں انشاءاللہ ان کو بیان کریں گے، ابھی تو وقت نہیں ہے. اجمال کے ساتھ گزر جاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ قرآن جس طرح سے نور ہے اسی طرح انسان کامل بھی نور ہے.
قرآن رشد است و هدایت است که یهدی الی الرشد.
قرآن رشد اور هدایت ہے.
ائمه هدا هم اولئک هم الراشدون.
اور ائمه هدا بھی وہ ہیں کہ جن کے لیے کہا گیا ہے کہ اولئک هم الراشدون.
الی سبیله ترشدون.
الی سبیله ترشدون.
قول قرآن قول فصل.
اور قرآن کا کہا آخری بات ہے.
انه لقول فصل و ما هو بالحق. ائمه طاهرین هم قولكم حکم و حق و فصل الخطاب عندك.
جس طرح سے قرآن کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے اور انسان کامل کا فیصلہ بھی آخری فیصلہ ہے.
قرآن خدا.
قرآن ہدایت ہے.
ہدن للناس.
ہدن للناس کہا گیا ہے اسے.
لیکن متقین از ہدایت او بهره مند میشوند. معنای این رو یادتون باشه.
لیکن عملی طور پر اس فیض ہدایت سے مستفید متقین ہی ہو سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں.
السلام علی ائمت الہدا. السلام علی القادۃ الہدا. متقین بحرین.
اور جس طرح سے قرآن سے متقین ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، امام سے بھی متقین ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اسی لیے امام المتقین اسے کہا گیا ہے.
ہمیں توضیح دے.
اور یہ سب باتیں وضاحت کی محتاج ہے.
قرآن حق کا.
قرآن حق ہے.
باطل بحریم این حق راہ ندارد.
باطل کو دائرہ حق میں داخل ہونے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے.
لاؤ یاتی ہے الباطل,
باطل اس کے پاس نہیں آ سکتا ہے.
بچن باطل در اس حق راہ ندورت لا رہی رفی,
اور چونکہ اس میں یعنی قرآن میں جو کہ حق ہے اس میں باطل کو گھسنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, اسی لیے اس قرآن کو کہا گیا لا رہی بسن.
اس میں رہی خدا شأنکم الحق,
ائمہ خدا کے لیے بھی یہی حیثیت حاصل ہے کہ زیارت جامعہ میں ہے کہ شأنکم الحق.
قرآن کتاب کرامت ہے,
قرآن کتاب کرامت ہے.
انہ لقرآن کریم,
اور اسی لیے قرآن کریم کہا گیا ہے.
اقرا وربک الاکرم,
پڑھو اپنے رب اکرم کے نام سے.
فی صحف مکرمہ,
یا اسی قرآن ہی کے بارے میں جو جگہ پر کہا گیا کہ صحف مکرمہ.
بایدی سفر کراما بلتر کرام بلتر,
بایدی سفر یعنی ایسے سفیروں کے ہاتھ سے کہ جو کرام ہیں اور اچھے ہیں.
تامی رسد به اینجا انہو لقول رسول کریم,
اور یہاں تک ہم پہنچتے ہیں کہ رسول کو بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے, انہو لقول رسول کریم. یعنی